recording. جناب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. حدیث کی کتاب زاد الطالبین ہم کل شروع کر چکے ہیں الحمدللہ. سب سے پہلے ہم نے کتاب کی انٹروڈکشن آپ کو بتائی, کچھ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا, حدیث کا بہت ہی مختصر آپ کو بیک گراؤنڈ دیا حدیث کی کمپائلیشن کا, کہ حدیث کیسے جو ہے وہ ریکارڈ ہونی شروع ہوئی, ٹھیک ہے, صحیح ستہ کے بارے میں بتایا اور مصابیح السنہ کتاب کے بارے میں بتایا اور مشکات المصابیح کا انٹروڈکشن دیا اور یہ بتایا کہ زاد الطالبین میں جو حدیثیں ہیں یہ حضرت عاشق الائی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات المصابیح سے لی ہیں اور اس کو انہوں نے ایک خاص انداز میں اس کتاب کے اندر ترتیب دیا ہے. تو تین چیپٹرز ہیں اس کے اندر. پہلے چیپٹر کے اندر انہوں نے جنرل یعنی مختلف قسم کی احادیث جمع کری ہیں جن جو کہ جوامع الکلم احادیث ہیں. جوامع الکلم کی تفصیل بتائی تھی کہ یہ کیا ہوتا ہے, اور دوسرے کے اندر انہوں نے ذکر و بعض المغیبات یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد جو واقعات پیش آئیں گے ان کے بارے میں احادیث جمع کر دی ہیں, اور تیسرے کے اندر حدیث سے مختلف چھوٹے چھوٹے قصے جمع کیے ہیں 40 کی تعداد میں. پھر اس کے بعد ہم نے کتاب کے مقدمہ, کتاب کا جو مقدمہ ہے یعنی جس کو فورورڈ کہتے ہیں انگریزی کی کتابوں کے شروع میں, اردو کی کتابوں میں تو اس کو مقدمہ ہی کہتے ہیں, تو وہ ہم نے پڑھا تھا, عربی کی عبارت پڑھی, اس کا ترجمہ پڑھا اور ساتھ ساتھ کچھ لفظی ترجمہ بھی کیا تھا اس کا. اس کے بعد اب ہم الحمدللہ الباب الاول پر پہنچ چکے ہیں, پہلا باب, ٹھیک ہے. تو حدیث کی کتاب زاد الطالبین آپ کے پاس اوریجنل فارمیٹ کی موجود ہے تو آپ اس کو کھول لیجئے, اور اگر آپ نے روضۃ الطالبین یہ بھی ڈاؤن لوڈ کر لی ہے یا آپ نے کلک کیا ہوا ہے تو اس کو بھی کھول سکتے ہیں, ایک ہی بات ہے, ٹھیک ہے. ہم روضۃ الطالبین جو اس کی شرح ہے اس کو بطور ٹیکسٹ بک کے اس والی کلاس کے لیے لے کے چلیں گے, ٹھیک ہے. روضۃ الطالبین فی حل زاد الطالبین, ٹھیک ہے. تو روضہ جو ہے وہ باغ کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور طالبین کا باغ, ٹھیک ہے, فی حل یعنی زاد الطالبین کے حل میں. پہلا باب ہے فی جوامع الکلمی و منابع الحکمی والمواعظ الحسنتی, یہ اس کا ٹائٹل ہے. تو فی جوامع الکلمی, کلمی یعنی یہ پہلا باب جو ہے یہ جوامع الکلم میں ہے, یعنی اس کے اندر جو احادیث انہوں نے جمع کری ہیں وہ جوامع الکلم احادیث ہیں جن کی تفصیل آپ کو کل بتائی تھی کہ مختصر الفاظ کے اندر زیادہ معنی بتا دینے والی احادیث, جیسے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دینے والا محاورہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. و منابع الحکمی یعنی منابع الحکمی میں بھی یہ باب ہے, یعنی اس کے اندر منابع الحکم بھی ہیں. جوامع الکلم احادیث تو ہیں اس کے اندر, لیکن وہ جو احادیث ہیں وہ منابع الحکم بھی ہیں. منابع کا کیا مطلب ہوتا ہے, یہ دیکھیں آپ لغات میں لکھا ہوا ہے اس کے فوراً بعد ہی روضۃ الطالبین میں, کہ منابع جو ہے یہ جمع ہے منبع کی, ٹھیک ہے, منبع, منبع لکھتے ہیں اس کو اور پڑھتے ہیں منبع. تو منبع کیا چیز ہوتی ہے, یہ سورس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جیسے کہ ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ یہ جو دریا بہ رہا ہے اس دریا کا منبع کدھر ہے, ٹھیک ہے. تو جیسے پاکستان کے اندر یا ایون انڈیا کے اندر جو پنجاب کے علاقے کے اندر دریا بہتے ہیں تو ان کا منبع جو ہے وہ کوہ ہمالیہ کے اندر ہوتا ہے, کوہ ہمالیہ کے پہاڑوں میں یا کوہ قراقرم کے پہاڑوں کے اندر اس کا منبع ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو منبع کہتے ہیں سورس کو جہاں سے کہ چیز نکلتی ہے. تو منابع جو ہے وہ سورسز بنا, ٹھیک ہے. تو منابع الحکم سے کیا مراد ہوا کہ حکمتوں کے سورسز, یعنی جہاں سے حکمتوں کے چشمے پھوٹتے ہیں. منابع الحکم جہاں سے حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ احادیثیں جو ہیں وہ منابع الحکم بھی ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ دیکھیں گے ان احادیث کی ترجمے کے اندر کہ یہ جو احادیث ہیں نا یہ کوئی شریعت کے احکام نہیں بتا رہی کہ نماز آپ نے پانچ وقت نماز پڑھنی چاہیے اور آپ نے 30 دن کے روزے رکھنے چاہیے یا آپ کو دن سال میں سوری زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, یہ شریعت کے احکام ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں یہ جو احادیث ہیں جو انہوں نے خاص طور پہ سلیکٹ کری ہیں یہ حکمت سے ریلیٹڈ احادیث ہیں, ٹھیک ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے, ٹھیک ہے, یعنی بھیجے اس دنیا کے اندر اپنی ہدایت کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجنے کی مقاصد, مقاصد بعثت کہتے ہیں ان کو, وہ قرآن کے اندر بیان فرمائے. کیا ہے وہ مقاصد بعثت؟ تو قرآن سے ہی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد من اللہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کرنی چاہیے قرآن کی ریسیٹیشن, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لقد من اللہ علی المؤمنین, یہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا مؤمنین کے اوپر, اذ بعث فیہم رسولا, جب ان کے درمیان اٹھایا اپنے رسول کو, یتلو علیہم آیاتہ, وہ ان کے سامنے اللہ کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں, اللہ کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا پہلا مقصد ہوا, ٹھیک ہے. دوسرا مقصد, وَيُزَكِّيهِمْ, اور وہ ان کا تزکیہ فرماتے ہیں, تزکیہ فرماتے ہیں, یہ دوسرا مقصد بعثت ہوا. تزکیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پچھلے آئی تھنک دو کلاس پہلے ہم نے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کری تھی کہ نفس کا تزکیہ کرنا تاکہ ہمارا نفس گناہوں سے پاک ہو جائے, گناہوں کی اس کے اندر خواہش دب جائے, ختم ہو جائے یا دب جائے, ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں نفس کا تزکیہ کرنا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا مقصد بعثت تھا کہ وہ صحابہ کرام کا تزکیہ کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے تھے. اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اور ان کو کتاب کا علم دینے کے لیے بھیجے گئے, ٹھیک ہے. کتاب کیا؟ قرآن مجید. تو قرآن کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے شریعت کے احکام نازل کیے, یا قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کی, آخرت کے واقعات, آخرت کی تفصیلات بیان فرمائیں, یا ان قوموں کے احوال بیان فرمائیں جن قوموں نے اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا تو ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا, ٹھیک ہے. تو یہ موٹے موٹے مضامین ہیں جو کہ کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان مضامین کو پڑھاتے تھے صحابہ کرام کو, یعلمہم الکتاب. اور آخری چیز, یعنی یہ تیسرا مقصد ہو گیا, اور آخری یعنی چوتھا مقصد کیا تھا؟ والحکمہ, یعنی یعلمہم الحکمہ, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو حکمت کی بھی تعلیم دیتے تھے, ٹھیک ہے. تو یعلمہم الکتاب کے اندر, ساری کتاب کے اندر جو شریعت کے احکام وغیرہ آ گئے اور ماضی کے متعلق باتیں آ گئیں اور قیامت یعنی فیوچر کے متعلق باتیں آ گئیں, یہ ساری چیزیں یعلمہم الکتاب کے اندر آ گئیں. والحکمہ, والحکمہ سے مراد کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مومنین کو حکمت کی باتیں سمجھاتے تھے. حکمت کیا چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کسی نے بہت خوبصورت الفاظ کے اندر حکمت کو ڈیفائن کیا, ٹھیک ہے. انہوں نے فرمایا کہ یہ جاننا کہ کیا چیز, کچھ اس قسم کے الفاظ تھے کہ یہ جاننا کہ کیا چیز کیسے ہوتی ہے یہ علم کہلاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ جاننا کہ کیا چیز کیسے کرنی ہے یا کیسے ہوتی ہے یہ علم کہلاتا ہے, ٹھیک ہے. مجھے ایگزیکٹلی الفاظ یاد نہیں آ رہے لیکن بڑے پیارے الفاظ تھے, کہ پہلا والا پارٹ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا. آئی تھنک یہ تھا کہ معلومات کا ہونا یہ علم کہلاتا ہے, اور کس وقت اپنی معلومات کو اپلائی کرنا ہے اور کہاں اپلائی کرنا ہے, ٹھیک ہے. مفہوم اس کا یہ بن رہا تھا کہ اپنی معلومات کو جو کہ آپ کے پاس علم کے طور پہ موجود ہے اس کو کب اپلائی کرنا ہے اور کہاں اپلائی کرنا ہے, یہ حکمت کہلاتا ہے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ہم کتابیں پڑھتے ہیں اور بہت سارے تجربے کرتے ہیں دنیا کے اندر، تو ہماری معلومات کے اندر اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا نالج بیس بڑھتا ہے، ہمارا ذہن کا ڈیٹا بیس بڑھتا ہے، بہت ساری فیکٹس اینڈ فگرز اور انفارمیشن ہمارے پاس جمع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک شخص جو ہے نا جو خوب کتابیں پڑھتا ہے نا، اس کے پاس معلومات کا بہت ذخیرہ جمع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کے پاس حکمت نہ ہونا تو وہ اپنی ان تمام معلومات کو جو ہے نا بے ترتیبی کے ساتھ استعمال کرتا ہے، وہ موقع محل دیکھے بغیر بات کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کہاں کھڑا ہوا ہے اور کس وقت میں کھڑا ہوا ہے، وہ بس جو اس نے پڑھا ہوتا ہے، جو اس نے سنا ہوتا ہے، وہ اٹھ کر کے بولنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ حکمت نہیں ہوتی. حکمت یہ ہوتی ہے کہ جو سارا کا سارا آپ کے پاس یعنی ساری ساری نالج موجود ہے، اس نالج کو بہترین انداز میں استعمال کرنا اور بہترین طریقے سے بہترین وقت میں استعمال کرنا، یہ حکمت کہلاتی ہے. تو حکمت جو ہوتی ہے نا، یہ ایک بڑی نایاب چیز ہوتی ہے، یہ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. قرآن کے اندر ایک آیت ہے جس کا مفہوم ہے، یہ غالباً الفاظ اس طرح کے، ومن اوت الحکمت فاوتی خیرا کثیرا، کچھ اس قسم کے الفاظ ہیں، اور مفہوم اس کا بنتا ہے کہ جس کو حکمت عطا کر دی گئی نا، اس کو خیر کثیر عطا کر دی گئی، بہت بڑی خیر عطا کر دی گئی. کہ حکمت اتنی بڑی چیز ہوتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں وہ بہت یعنی مالا مال ہو جاتا ہے پھر حکمت سے. تو یہ جو کتاب ہے اس کے اندر انہوں نے وہ احادیث جمع کری ہیں جو کہ حکمت سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے، پہلے والے باب کے اندر. اور آخری فرماتے ہیں والمواعظ الحسنۃ، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر مواعظ الحسنہ بھی موجود ہیں. مواعظ جو ہے وہ واعظ کی جمع ہے، اور ہم سبھی جانتے ہیں واعظ کیا چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے جمعے کے نماز کے لیے ہم جاتے ہیں تو جمعے کی خطبہ جو عربی میں ہوتا ہے اس سے پہلے اردو میں ایک تقریر کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو واعظ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو واعظ جو ہے وہ نصیحت کی باتیں جب کری جاتی ہیں نا، تو ان کو واعظ کہہ دیا جاتا ہے، چاہے وہ اردو میں ہو، چاہے انگریزی میں ہو، چاہے عربی میں ہو، چاہے کسی بھی لینگویج میں ہو، ٹھیک ہے. تو ایک اس طرح کے بیان کو واعظ کہتے ہیں، جس سے کہ سننے والوں کا دل نرم ہو جائے یا ان کے اوپر کچھ اثر ہو، ٹھیک ہے. اور حسنہ کا مطلب جو ہے وہ حسن یعنی اچھی چیز، نیکی اور بھلائی، ٹھیک ہے. حسنتن جو ہے وہ حسن کا مؤنث ہے، ٹھیک ہے. تو اس پہلے باب کے اندر انہوں نے اس طرح کی احادیث جمع کری ہیں جو کہ جوامع الکلم ہیں، منابع الحکم ہیں اور مواعظ الحسنہ ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے اندر سے پہلی حدیث اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اعمال جو ہیں وہ نیتوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، دار و مدار اردو میں اس کو کہتے ہیں. پہلی حدیث کے الفاظ اس طرح سے بنتے ہیں، اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیٰ علیہ سیدنا محمد مبارک وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن کانت ہجرته الى اللہ ورسوله فہجرته الى اللہ ورسوله ومن کانت ہجرته الى دنیا یصیبها او امرأت یتزوجها فہجرته الى ما ہاجر الیہ، ٹھیک ہے. یہ طویل حدیث ہے، اگرچہ کہ اس باب کے اندر انہوں نے بہت چھوٹی چھوٹی حدیث جمع کری ہیں، لیکن یہ پہلی حدیث جو ہے نا یہ طویل ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ یعنی اصل میں تو انما الاعمال بالنیات اس کا جو مین مقصد ہے یہاں بیان کرنے کا، وہ پہلا حصہ ہے خالی، انما الاعمال بالنیات، کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لیکن باقی اس کے اندر تفصیل موجود تھی تو انہوں نے پھر پوری حدیث نقل کر دی. یہاں پر پیج نمبر 41 ہے یہ، روضۃ الطالبین کے اندر، ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر ایک بات ذہن میں آئی تھی تو آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ یہ جو کلاس ہے حدیث کی کلاس ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہم قرآن کی کلاس کرتے ہیں یا فقہ کی کلاس کرتے ہیں، تو ساری کلاسز بیسیکلی دینی علوم کی کلاسز ہوتی ہیں. تو اس میں نا ہم چند باتوں کا خیال کرنے تو ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم تھوڑا اہتمام کر لیں وضو کرنے کا، ٹھیک ہے. کلاس میں داخل ہونے سے پہلے، شامل ہونے سے پہلے اگر ہم وضو کر لیں تو انشاءاللہ وضو کی جو انوارات ہوتے ہیں، نور ہوتے ہیں، بیکاز وضو کرنے سے انسان روحانی طہارت کے حالت میں داخل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اسپرچل پیورٹی کی حالت میں. اور جب انسان اسپرچولی پیور ہوتا ہے نا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہوتی ہیں ان کو اس کے اندر ایبزارب کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو ویسے تو یہ کوئی شرط نہیں ہے اس حدیث کی کتاب کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو شرط نہیں ہے, نہ تفسیر کی کتاب کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو شرط ہے. ٹھیک ہے, وضو شرط ہے قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے جس کتاب کے اندر زیادہ اماؤنٹ قرآن کا ہو. ٹھیک ہے, 50% سے زیادہ قرآن کے الفاظ ہو نا اور 50% سے کم دوسری زبان کے الفاظ ہوں تو اس کتاب کو وضو کے بغیر ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر عربی قرآن کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ 50% سے کم ہونا تو علماء نے اس کے اوپر لکھا ہے کہ وہ پھر قرآن کے حکم میں نہیں آئے گا, کیونکہ 50% سے زیادہ جو ہے نا وہ اردو یا انگریزی یا کسی اور زبان کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے, تو تفسیر کی کتاب کے اندر جو اردو زبان ہے یعنی معرف القرآن کے اندر وہ بہت زیادہ ہے اور قرآن کی عربی جو ہے وہ اس کے مقابلے میں بہت کم ہے. اس وجہ سے معرف القرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو ہونا شرط نہیں ہے. اگرچہ کہ آپ کو پھر بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر آپ وضو سے نہیں ہیں تو جہاں پر قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہونا اس جگہ کو اپنا ہاتھ نہ لگائیں. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ باوضو نہیں ہیں, کیونکہ بیسیکلی وضو کی جو شرط ہے وہ قرآنی آیات کو مس کرنے کے لیے ہے, اپنے ہاتھ سے یعنی ٹچ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو آپ تفسیر معرف القرآن کو پکڑ سکتے ہیں, اس کے اندر ساری جگہوں پہ ہاتھ آرام سے پھیر سکتے ہیں وضو کے بغیر بھی, لیکن قرآن کی آیات جہاں لکھی ہوئی ہے وہاں پر نہ پھیریں. ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے ایون حدیث کی کتاب کے اندر بھی جہاں قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے اگر آپ وضو سے نہیں ہیں تو وہاں پر اپنا ہاتھ نہ لگائیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہی شریعت کا حکم ہے کہ بغیر وضو کے قرآن کو ٹچ کرنا, تو قرآن کا اگر ایک لفظ بھی ایک آیت بھی لکھی ہوئی ہے نا تو اس کو ہاتھ لگانا پھر بے وضو قرآن کو ہاتھ لگانے کے مترادف ہوتا ہے, اگرچہ کہ آپ پوری کتاب کو پکڑ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ وضو کر لیں تو اس سے جو ہے وہ نور کو جذب کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے انسان کے اندر, کیونکہ یہ جو دین کا علم ہے یہ نور ہے. ٹھیک ہے, العلم نور, یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ علم یعنی جو علم نافع دین کا جو علم ہوتا ہے یہ نور ہے. ٹھیک ہے, یہ ورڈز نہیں ہے, یہ فیکٹس اینڈ فگرز اور انفارمیشن نہیں ہے جیسے کہ ہم دوسرے علوم کے اندر سمجھتے ہیں. پین یا پینسل سے آپ لگا سکتے ہیں بیکاز وہ پھر پاک چیز ہوتی ہے, انلیس کہ اس کے اوپر کوئی نجاست لگی ہو, جو کہ ایسا نہیں ہوتا کہ پین پینسل پر نجاست لگی ہوئی ہو, تو آپ پین پینسل سے ہاتھ لگا یعنی اس کو ٹچ کر سکتے ہیں, انگلی سے نہیں کریں. ٹھیک ہے, تو دین کا علم جو ہے یہ نور ہے, اور نور جو ہے نا وہ اس انسان کو زیادہ فائدہ دیتا ہے کہ جو کہ پاک ہو. ٹھیک ہے, تو ایک چیز ہے کہ وضو کا اہتمام کر لیں. دوسرا ایک اور بھی بات ہے کہ کلاس شروع ہونے سے پہلے نا اپنے دل کے اندر ایک نیت کر لیں. ٹھیک ہے, دیکھیں جیسے یہ پہلی حدیث ہے, جب ہم نے اس کے بارے میں تفصیل سے ڈسکشن کری تھی تو بتایا تھا نا کہ ہمارے اکابرین نے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے نیت کو صحیح کرنے کے اوپر بہت زور دیا, اسی وجہ سے اپنی کتابوں کا آغاز وہ انما الاعمال بالنیات کی حدیث سے کرتے تھے تاکہ شروع میں نیت سیٹ کر لیں اپنی. ٹھیک ہے, تاکہ ہمیں فائدہ واقعی ہونا شروع ہو جائے, تو ہم بھی اپنی ہر کلاس سے پہلے نیت صحیح کرنے کہ میں اپنی اصلاح کی خاطر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر یہ علم حاصل کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور یہ جو علم کا نور ہے یہ علم کا نور میرے سینے میں داخل بھی ہو رہا ہے, میرے قلب کے اندر داخل بھی ہو رہا ہے, اس کی نیت کر لیں. ٹھیک ہے, نیت کرنے کے اندر کچھ نہیں جاتا, علم کا نور ہے. نیت کر لینے سے کیا ہوتا ہے کہ چونکہ ہم نے اس طرح کی نیت کر لی اپنے ذہن کے اندر ایک گمان بنا لیا, نیت کر لینے سے ہمارے ذہن کا گمان بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث قدسی کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی, کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں. تو جب ہم ایسا گمان کر لیں گے نا کہ یہ جو علم ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نور ہمارے دل کے اندر اتر بھی رہا ہے, تو یقیناً اس حدیث کی روح سے یہ بات ہونی شروع ہو جائے گی کہ اس علم کا نور ہمارے دل کے اندر داخل ہونا شروع بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو نیت کر لیں وضو کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے, اس کے اندر کوئی پیسے خرچ نہیں کرنے پڑتے, کوئی اٹھک بیٹھک کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وضو کرنے کے لیے تھوڑی سی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے, خصوصاً آج کل سردی کا موسم ہے, لیکن وہ بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں ہوتی الحمدللہ. گھروں میں ہیٹرز بھی ہیں, گیزرز بھی ہیں, سب کچھ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں, تو ان کا فائدہ اٹھائیں. موبائل پہ قرآن پاک بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں, مفتی حضرات نے اس کے بارے میں فتویٰ دیا ہے کیونکہ یہ ایک نیا مسئلہ ہے، یہ پہلے موبائل کے اوپر قرآن کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں پھر فتویٰ لیا گیا. تو مفتی حضرات کا اس کے اوپر اوپینین یہ ہے کہ جس وقت آپ نے اپنے موبائل کی اسکرین کے اوپر قرآن کا پیج کھولا ہوا ہوتا ہے نا، اس وقت آپ کے موبائل کی حیثیت قرآن کے مصحف کی سی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت موبائل کو بغیر وضو کے پکڑنا یہ جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اور جس وقت آپ نے اس کو بند کر دیا، اپلیکیشن بند کر دی، اب اس کے اوپر قرآن کے حروف نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر قرآن کے حکم کے اندر نہیں آئے گا. تو یہ ایک فتویٰ ہے، ٹھیک ہے. تو احتیاط اسی میں ہے کہ کم از کم ہم اس میں قرآن کے ادب کی خاطر اس کا خیال رکھیں. تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو حدیث شروع ہو رہی ہے نا، یہ اس کے اندر انہوں نے صرف متن مینشن کیا ہے. متن، متن کیا ہوتا ہے؟ حدیث کی جو باڈی ہوتی ہے، یعنی جو الفاظ حدیث ہیں، جو سبجیکٹ ہے حدیث کا، رائٹ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جو کہ صحابی نے فرمایا، اس کو متن کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو متن یوزلی قالا سے شروع ہوتا ہے کہ فرمایا، اور اس کے بعد پھر کس نے فرمایا ان کا نام اس کے بعد آتا ہے، ٹھیک ہے. تو قالا فعل ہے اور النبی اس کا فاعل ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، یہ متن ہے. اس سے پہلے حدیث کا جو حصہ ہوتا ہے نا، جو کہ یہاں ذکر نہیں ہے، یہاں لکھا ہوا نہیں ہے، اس کو سند کہتے ہیں، ٹھیک ہے، چین آف نیریٹرز، کہ کس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات سنی، ٹھیک ہے. تو اس والی حدیث میں انہوں نے چین آف نیریٹرز ذکر نہیں کری ہے، بلکہ نیریٹرز میں سے کسی کا بھی ذکر نہیں کیا، لیکن بعد میں یہ پہلے باب کے اندر یہ سند نہیں ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ سند ذکر کرتے ہیں اگلے باب کے اندر. تو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آخری میں، بالکل اینڈ میں کھولنا ہے اگر کوئی حدیث، ٹھیک ہے، جیسے روضۃ الطالبین کا پیج نمبر 531 فار ایگزامپل آپ کھول لیں، 531، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ دیکھیں گے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے. تو اس میں جو عن ابن عباس، یعنی عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، تو یہ جو عن ابن عباس ہے نا، یہ سند کا حصہ ہے، سند کا، ٹھیک ہے، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے نیریٹر ہیں، جس کو اردو میں اور عربی میں راوی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اگرچہ کہ یہ پہلے نیریٹر ہیں، پھر ان سے ان کے شاگرد نے اس کو سنا ہوگا، ٹھیک ہے، تو ان کے شاگرد نے بھی نریٹ کیا، یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، پھر ان کے شاگرد سے ان کے شاگرد نے نیریٹ کیا، ٹھیک ہے، پھر ان کے شاگرد سے ان کے شاگرد نے نیریٹ کیا. اس طرح سے یہ چین آف نریشن جو ہے نا، یہ چلتی رہتی ہے. اور ہمارے جتنے علماء حدیث اپنے مدارس کے اندر پڑھتے ہیں نا، وہ سب کے سب اس پوری چین آف نریشن کے اندر گویا کہ داخل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے شروع میں بھی ڈسکس ہوا تھا کہ ایون آپ جیسے کہ یہ حدیث پڑھ رہی ہیں، تو آپ نیریٹرز کے اندر اگر آپ کسی کو یہ حدیث بیان کریں، فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ کسی اور کو جا کر کے یہ حدیث بیان کریں، تو آپ اس طریقے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث اپنے استاد فلاں سے سنی، ٹھیک ہے، سر جس کا نام کاشف ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کاشف، ان پھر میرے استاد کا نام، پھر ان کے استاد کا نام، پھر ان کے استاد کا نام، پھر ان کے استاد کا نام، آل دی وے جا کر کے جس بھی محدث نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل کیا تھا، تو ان کا نام آئے گا، پھر ان سے آل دی وے جا کر کے اوپر چلتے 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 صحابی کا نام آئے گا، اور ان صحابی کا ایک نام کے بعد پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے گا. یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث زیادہ تر کتابوں کے اندر حضرت عمر، بلکہ یہ حدیث عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یعنی وہ صحابی تھے جنہوں نے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی. تو باب اول کے اندر انہوں نے نیریٹرز کا بالکل ذکر نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، تو صرف حدیث کی متن کا ذکر کیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہاں تک ہم نے ڈسکشن تفصیل کے ساتھ شروع کی دو کلاسوں کے اندر کر لی ہے، تو ہم اس کو ریپیٹ نہیں کریں گے. آگے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وانما لامرئ ما نوى فمن، اچھا، انما لامرئ ما نوى، ٹھیک ہے. تو انما اس کا ترجمہ ہوتا ہے سوائے اس کے نہیں، ٹھیک ہے، سوائے اس کے نہیں کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی اردو میں ہم عام طور پہ تو استعمال نہیں کرتے اس لفظ کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف یہی پوسیبلٹی ہے, یہی ممکن ہے. انما کا مطلب اس طرح سے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کو آپ کو بتایا تھا کہ یہ کلمہ حصر ہوتا ہے, کلمہ حصر, ہا صاد را حصر. حصر کہتے ہیں فورٹریس کو, قلعے کو, ٹھیک ہے. اردو میں ہم لفظ حصار استعمال کرتے ہیں, حصار. کسی قلعے کی جو چار دیواری ہوتی ہے نا, اس کو ہم حصار کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پر حصر کا کیا کانسیپٹ ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے اس کے نہیں کہ لِمرئٍ ما نوا, کہ آدمی کے لیے وہی ہوتا ہے جو اس نے نیت کی, ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی دوسری پاسبلٹی نہیں ہے, کوئی دوسری ممکن بات نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی کو وہ چیز مل جائے جس کی اس نے نیت ہی نہیں کری, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. صرف اور صرف ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کری. تو یہ بات بیان کرنے کے لیے نا انما کا لفظ لایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو انما لمرئ ما نوا کہ ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کری. اس میں میں لفظی ترجمہ اتنا بھی نہیں کروں گا بیکاز بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا اس کے اندر. تو ہم چھوٹی چھوٹی حدیثوں سے شروع کریں گے, یعنی جو حدیث نمبر 2 ہے اس سے پھر لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ. ابھی اس کا بس مفہوم سمجھ لیتے ہیں کہ سوائے اس کے نہیں کہ آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کری. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ, پس جس نے ہجرت کی اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف, ٹھیک ہے. ہجرتہ الی اللہ ورسولہ, جس نے ہجرت کی اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف. فہجرتہ, پس اس کی ہجرت, الی اللہ ورسولہ, اللہ کی طرف ہے اور اس کے رسول کی طرف ہے, ٹھیک ہے. ابھی میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں, بعد میں اس کی تشریح, ٹھیک ہے. ومن کانت ہجرتہ الی دنیا, اور جس نے ہجرت کی یا جو ہجرت کرتا ہے, یہ کانت جو ہے نا, کانت سے اس کا ترجمہ کرتا ہے سے بھی بن جاتا ہے. تو جس نے جو ہجرت کرتا ہے دنیا کی طرف, الی دنیا مطلب دنیا کی طرف, یصیبھا, یصیبھا کا مطلب ہے کہ وہ اس کو حاصل کرے, ٹھیک ہے, وہ اس کو حاصل کرے, دنیا کو حاصل کرے, ٹھیک ہے. یعنی جس نے ہجرت کی دنیا کی طرف تاکہ وہ اس کو حاصل کرے, یعنی اس کی نیت کیا تھی کہ وہ دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتا تھا, تو اس نے جو ہجرت کری نا وہ دنیا کی طرف ہجرت کری تاکہ وہ اس کا فائدہ حاصل کرے. او, ٹھیک ہے, یہ او لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے یا, اردو کا یا اور انگریزی کا اور, ٹھیک ہے. امرأۃن, امرأۃن کہتے ہیں عورت کو, ٹھیک ہے, یا کسی عورت کی طرف, یعنی اگر کسی نے ہجرت کری دنیا کی طرف تاکہ اس کو حاصل کرے, یا عورت کی طرف. یتزوجھا, تاکہ وہ اس سے نکاح کرے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ اس کو اپنی زوجہ بنا لے. یتزوجھا کا مطلب کہ وہ اس کو اپنی زوجہ بنا لے, ٹھیک ہے. فہجرتہ, پس اس کی ہجرت, الی ما ہاجر الیہ, اس کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کری, ٹھیک ہے. تو یہ اس کا ترجمہ ہو گیا. مطلب اس کا کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جو انسان نیت کرتا ہے نا اس کو وہی ملتا ہے. یہ جو ہجرت یہاں پر فرما رہے ہیں یہ ہے ہجرت مدینہ منورہ, مکہ مکرمہ سے جو مسلمانوں نے مدینہ منورہ ہجرت کری نا, یہاں پر اس ہجرت کا ذکر ہو رہا ہے. بیکاز ہجرت جو ہے وہ اس سے پہلے بھی ہو چکی تھی. وہ کون سی ہجرت تھی؟ دو دفعہ مسلمان مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ ہجرت پہلے بھی ہوئی تھی, لیکن یہاں پر ذکر ہے ہجرت مدینہ منورہ کا, ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہجرت حبشہ, جی, وہ پہلے ہو چکی تھیں. تو یہاں پر وہ والے ہجرت کا ذکر نہیں ہو رہا بلکہ مدینہ منورہ کا ذکر ہو رہا ہے. تو اس کا پس منظر کیا ہے جس کو شان ورود کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, ہم نے قرآن میں آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کی آیات یا سورت کے نازل ہونے کا جو پس منظر ہوتا ہے اس کو شان نزول کہتے ہیں, نازل ہونے کی شان. ٹھیک ہے, اور حدیث کا پس منظر اس کو شان ورود کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی یہ جو حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک سے وارد ہوئی تو اس کو شان ورود کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا شان ورود کیا تھا کہ جب مسلمانوں کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا حکم دے دیا گیا کہ اب آپ لوگ یہاں سے ہجرت کرتے ہیں, بہت ظلم سہ لیے. اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم دیا تھا کہ ظلم سہتے رہو, یہیں پر رہو مکہ مکرمہ میں, ظلم سہتے رہو, حتیٰ کہ جواب دینے کی بھی اجازت نہیں تھی. ٹھیک ہے, ریٹیلیٹ کرنے کی اجازت نہیں تھی. ایسا نہیں تھا کہ سارے غریب تھے, کمزور تھے تو ریٹیلیشن کر نہیں سکتے تھے, ایسا نہیں تھا. بہت سارے جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے وہ بڑے مضبوط تھے, بڑے قوی تھے, بڑے یعنی جگری قسم کے لوگ تھے اور بڑے جنگجو قسم کے لوگ بھی تھے. صرف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کمزور نہیں تھے, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بھی تھے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بھی تھے. رائٹ, تو سب کو منع کر دیا گیا تھا, آپ جواب نہیں دے سکتے, آپ ریٹیلیشن نہیں کر سکتے, آپ ظلم سے ہیں, بس جو آپ کے اوپر کیا جا رہا ہے بندشیں ہیں, ان کے اندر ہی رہ کر کے اپنے دین پہ عمل کریں جتنا آپ کو عمل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے, حکم دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, اور ان سب نے حکم کی تعمیل کری تھی. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتا ہے دین, حکم کی تعمیل کرنا, انہوں نے حکم کی تعمیل کری. پھر اس کے بعد ایک وقت آیا جب حکم آ گیا کہ اب تم ہجرت کرو. ٹھیک ہے, جب حکم آ گیا ہجرت کرنے کا, پھر ایک ایک کر کے چھپ چھپا کر کے لوگوں نے ہجرت کرنی شروع کری. ٹھیک ہے, مختلف طریقوں سے یہ سیرت کی کتابوں کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر ہے کہ کس نے کیسے ہجرت کری, کب ہجرت کری. رائٹ, عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ہجرت کری, وہ ایک الگ شان سے ہجرت کری. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہجرت کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ انہوں نے ہجرت کری تو لوگ ان کو روکنے کے لیے آئے, تو انہوں نے کہا کہ کون اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے, آئے مجھ سے لڑنے کے لیے. للکارا انہوں نے سب کو, تو کسی کی مزاج نہیں ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو روک سکے, تو وہ بڑی شان کے ساتھ ہجرت کر کے گئے. رائٹ, تو اسی طریقے سے مختلف لوگوں نے مختلف انداز میں ہجرت کری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آخر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کری. ٹھیک ہے, تو لوگ ہجرت کر رہے تھے. اب اس دوران نا ایک عورت تھی جو کہ مدینہ منورہ میں پہنچ چکی تھی. ٹھیک ہے, تو اس عورت کا نام کتابوں کے اندر ام قیس لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اگلے پیج کے اوپر یہاں بھی موجود ہے کہ اس عورت کا نام ام قیس بتایا گیا ہے, اور دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ اس عورت کا نام تو قیلہ تھا لیکن اس کی کنیت تھی ام قیس. ٹھیک ہے, تو ایک صحابی تھے, ایک صاحب تھے, مسلمان تھے, صحابی تھے. ٹھیک ہے, تو ان کا بھی ارادہ نہیں تھا ہجرت کرنے کا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے ان کو کوئی یعنی فار سم ریزن ان کا جو ہے نا اس عورت کے ساتھ ایک محبت کا تعلق ہو گیا. ٹھیک ہے, جس کو عاشقی کہتے ہیں, محبت کہتے ہیں, ان کا اس قسم کا تعلق ہو گیا اور وہ جو ہے نا ان سے شادی کرنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے, یعنی چاہتے تھے کہ جی مجھ سے نکاح کر لیں. لیکن یہ جو عورت تھی نا یہ مسلمان تھی, اس نے ہجرت کر لی تھی اور یہ اس بات پہ تیار نہیں تھی کہ یہ مکہ مکرمہ واپس جائے. ٹھیک ہے, یا کسی ایسے شخص کے ساتھ نکاح کرے جو کہ ہجرت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہجرت کرنا اس وقت فرض ہو چکا تھا مسلمانوں کے اوپر. ٹھیک ہے, جیسے آج نماز روزہ حج زکات فرض ہے نا, تو ہجرت کرنا فرض ہو چکا تھا. ٹھیک ہے, تو ہر ایک نے ہجرت کرنی تھی, ضروری تھا ہجرت کرنا, سوائے اس کے کہ کوئی ایسا ہو جو کہ بہت مجبور ہو, چاہتا ہو ہجرت کرنا لیکن زبردستی کی وجہ سے ہجرت نہیں کر پا رہا. تو ایسے لوگوں کو جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ آپ مکہ مکرمہ میں رہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں تھی پیچھے رکنے کی. تو یہ تو ایسے مجبور تو تھے نہیں. ٹھیک ہے, تو ان کو تو ہجرت ان کے اوپر فرض تھی, تو یہ ہجرت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے. تو یہ جو عورت تھی نا ام قیس, انہوں نے ان سے کہا کہ اگر تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو نا تو اس کے لیے تمہیں ہجرت کرنی پڑے گی, تم ہجرت کرو گے تب میں تم سے نکاح کروں گی. تو یہ بھی ایک یعنی ماشاء اللہ مومنہ تھی کہ انہوں نے بھی شرط لگائی, تو کیسی شرط لگائی. ٹھیک ہے, لیکن اس کی شرط لگانے کے اوپر ان صاحب نے ہجرت کر بھی لی. ٹھیک ہے. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا پتہ لگا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ الفاظ فرمائے جو کہ ہم نے اس حدیث کے اندر ابھی پڑھے ہیں پڑھے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے فرمایا کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, اور جو بندے نے نیت کری ہوتی ہے اس کو وہی ملتا ہے. اگر اس کی نیت اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنا ہے, یہ جو الی اللہ و رسولی ہے نا, فہجرتہ یعنی فمن کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولی, اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی طرف ہجرت سے کیا مراد ہے؟ ہم کوئی اللہ تعالیٰ کے عرش کی طرف کو تھوڑی ہجرت کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, بلکہ مقصد کیا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کری, ٹھیک ہے. اور ورسولی کا مطلب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکم کی اطاعت میں ہجرت کری, ٹھیک ہے, اپنے کسی اور فائدے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے نبی کے حکم کی اطاعت میں ہجرت کری, ٹھیک ہے. تو اس کی ہجرت اللہ کی رضا کا سبب بنے گی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کا بھی سبب بنے گی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا سبب بنے گی, ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی ہجرت کرتا ہے کسی اور مقصد کی خاطر, یعنی وہ کہتا ہے کہ جی میرا کاروبار مکہ مکرمہ میں تو میرے اسلام لانے کے بعد سے ٹھپ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, تو چلو مدینہ منورہ چلتے ہیں, وہاں پہ نئی مارکیٹ ہوگی, اس کو میں ایکسپلور کروں گا اور وہاں پر جو ہے وہ سازگار ماحول ہوگا, وہاں پہ میرا کاروبار اچھی طرح سے چل جائے گا, ٹھیک ہے. تو اس نیت کے ساتھ اگر وہ جا رہا ہے تو اس کو کہیں گے کہ ہجرت ہو الا دنیا یوسیب ہوا, ٹھیک ہے. دنیا کے مطلب کیا ہوتا ہے, دنیا کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ عام ڈیفینیشن تو دنیا کی جو ہے وہ اس ورلڈ کو دنیا کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے لیے عربی زبان میں اور اردو زبان میں لفظ دنیا استعمال ہوتا ہے. لیکن جب دین اسلام کے کانٹیکسٹ میں اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے نا, خصوصاً تصوف کے کانسیپٹ میں یا تزکیہ نفس والے جو برانچ ہے جس کو تصوف کا نام لیا گیا ہے, اس کے کانٹیکسٹ میں جب لفظ دنیا استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے علاوہ ساری چیزیں, یا ان ادر ورڈز ہر وہ چیز جو بندے اور اس کے پروردگار کے درمیان رکاوٹ بن سکتی ہے, رکاوٹ بنتی ہے بلکہ, ٹھیک ہے, وہ دنیا ہے. ہر چیز جو اللہ اور بندے کے درمیان رکاوٹ بنتی ہے وہ سب کا سب دنیا کے اندر آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی چیز ہے جو کہ بظاہر دنیا کی کوئی چیز ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ اللہ اور بندے کے درمیان رکاوٹ نہیں بن رہی ہے تو وہ دنیا کی ڈیفینیشن میں نہیں آئے گی. یعنی یہ جو اسپرچل ڈیفینیشن ہے نا دنیا کی, اس کی ڈیفینیشن میں نہیں آئے گی, چاہے وہ سونے چاندی کا انبار کیوں نہ ہو. سمجھ رہے ہیں بات؟ سونے چاندی کا انبار بھی اگر ہے نا کسی کے پاس, لیکن وہ اس کو نماز سے نہیں روک سکتا, نماز سے نہیں روک رہا, اس کو شریعت کی پابندی سے نہیں روک رہا, اس کو زکات سے نہیں روک رہا, اس کو اپنے فرائض ادا کرنے سے نہیں روک رہا, اس کو گناہ کے اوپر آمادہ نہیں کر رہا. سونے چاندی کا ڈھیر ہے اس کے گھر کے اندر, لیکن گناہ کے اوپر وہ پھر بھی نہیں آمادہ ہوتا کہ میں سونے کو گناہ کے کام میں خرچ کروں. تو یہ سونے چاندی کا ڈھیر یہ بھی دنیا نہیں کہلائے گا, یہ بھی دنیا نہیں کہلائے گا. اور آن دی ادر سائڈ, اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, لیکن وہ نماز اللہ کی رضا کے لیے نہیں پڑھ رہا بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے, تو یہ نماز, اس کی نماز دنیا کہلائے گی, ٹھیک ہے. کل ہی آپ کو بتایا تھا نا کہ نماز سب سے بڑی بدری عبادت ہے, رائٹ, لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے نماز دنیا کے اندر آ جائے گی, اور نیت کے صحیح ہونے کی وجہ سے یا اس کے جو ایفیکٹ انسان کے اوپر پڑ رہا ہے اگر وہ صحیح ہے تو سونے چاندی کا ڈھیر وہ بھی دنیا نہیں کہہ رہا ہے گا, ٹھیک ہے. تو جو بھی ہجرت کرتا ہے, ہجرت اتنا بڑا فعل تھا اور اتنا مشکل فعل تھا کہ ہم سوچ نہیں سکتے اس کے بارے میں, کتنا مشکل کام ہے اپنے گھر بار کو سب کچھ چھوڑ کر کے ایک نئی جگہ پہ چلے جانا, سب کچھ پیچھے چھوڑ کر کے, رائٹ, یہ بہت مشکل کام تھا. آج ہم سمجھتے ہیں نا, ہم امریکہ چلے جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے ہجرت کر لی. ہم نے ہجرت نہیں کری ہوتی, ہم جاب کے لیے جاتے ہیں امریکہ, ہم بیٹر اسٹینڈرڈ آف لیونگ کے لیے امریکہ جاتے ہیں یا سعودی عرب آتے ہیں, ہم اپنا گھر بار پیچھے چھوڑ کے نہیں آتے, ٹھیک ہے, ہم یہاں پر زیادہ اچھا گھر بار بنانے کے لیے آتے ہیں. یہ ہجرت نہیں ہے, ہجرت کہلاتی ہے جب آپ سب کو چھوڑ کر کے اللہ کی خاطر کسی بالکل نئی جگہ کے اوپر چلے جائیں, ٹھیک ہے, تو وہ ہجرت ہوتی ہے. اور یہ بہت مشکل کام ہے, اتنا مشکل کام بھی اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا نا
تو کچھ نہیں ملے گا, اللہ کی رضا نہیں ملے گی, کچھ بھی نہیں ملے گا. بلکہ دنیا کی نیت سے کیا, دنیا مل جائے گی. ٹھیک ہے, کاروبار کی نیت سے کیا, تو کاروبار میں آپ کو ترقی مل جائے گی. ٹھیک ہے, تو جس نے دنیا کی طرف ہجرت کری اس کو پانے کی نیت سے, یا کسی عورت کی طرف ہجرت کری, یعنی جس طرح کے ان صاحب نے کری تھی کہ بھئی عورت سے نکاح کرنا چاہتے تھے, تو اس کی جو ہجرت ہے نا وہ اسی کی طرف کہلائے گی. یعنی اس نے عورت کی طرف ہجرت کری, اس نے دنیا کی طرف ہجرت کری, اللہ اور اس کے رسول سے اس کو کچھ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, اب اس کے اندر چند اور نکات بھی ہیں. وہ یہ ہے کہ عورت کا تو نام پھر بھی کتابوں میں موجود ہے, لیکن جنہوں نے یہ کام کیا تھا نا, دیکھیں مزے کی بات یہ ہے کہ ان کا نام کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے, ان کا نام کوئی نہیں جانتا, آپ کو کہیں بھی ان کا نام نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے, یہ جو صاحب تھے یہ کافر نہیں تھے. ٹھیک ہے, یہ مومن تھے. کافر جب کوئی برا کام کرتا تھا نا, بہت ہی برا کام, تو اس کا نام کتابوں کے اندر محفوظ ہو گیا ہے. جیسے ابھی ہم نے پڑھا سورہ کوثر کے آخر میں, ہم نے کیا پڑھا تھا کہ کافروں کا نام محفوظ ہو گیا برائی کے ساتھ. ٹھیک ہے, ابو جہل اور عتبہ اور وائل, یہ کیا نام تھا, آس بن وائل, رائٹ, ان سب کا نام محفوظ ہو گیا, سب جانتے ہیں اور ان کے اوپر تھوتھو کرتے ہیں, لان تان کرتے ہیں, رائٹ. لیکن مسلمانوں سے اگر کوئی ایسا کام ہو جاتا تھا نا کہ جس کے اوپر پھر یعنی آپ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو پیچ اپ نہیں کر سکتے تھے, تو دوسرے مسلمان ان کے نام کا ذکر ہی نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے, اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلی حدیث میں پڑھیں گے. الدین النصیحہ, ٹھیک ہے, کہ یہ خیر خواہی ہوتی تھی اپنے بھائی کے لیے, اپنے بھائی کا نام ذکر ہی نہیں کرتے تھے, چھپا جاتے تھے اپنے بھائی کا نام, کیونکہ وہ ان کا بھائی تھا, وہ مسلمان تھا, اس سے غلطی ہو گئی, گناہ ہو گیا اس سے, رائٹ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر نکیر بھی فرمائی, لیکن باقی صحابہ نے کیا کیا, اپنے بھائی کا نام کو چھپا لیا, رائٹ. تو ان کے نام, ان کا نام آپ کو کہیں نہیں ملے گا. اور اس طرح اور بھی بہت ساری جگہوں پر ہوا کہ کسی صحابی سے کوئی غلطی ہوئی, لیکن اس کا ذکر حدیث میں کیسے, کہ ایک شخص نے ایسا کیا. اب کس شخص نے ایسا کیا یہ نہیں پتا. ٹھیک ہے, اگر پتا بھی ہے تو وہ بھی کنفرم پتا نہیں ہے, کسی کا خیال ہے کہ اس نے کیا, کسی کا خیال ہے کہ اس نے کیا, لیکن کنفرم کوئی پتا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو اس سے نا صحابہ کرام کی نہ صرف یہ کہ الٹیمیٹ درجے کی خیر خواہی کا پتہ لگتا ہے, بلکہ یہ اہم بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا ہے. رحماء بینہم, اپنے ایک دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ ہم نے رحمت بن کر کے رہنا ہے, ان کی غلطیوں کو ایکسپوز نہیں کرنا ہے, ان کو ذلیل نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, صحابہ کرام کا یہ معاملہ ہوتا تھا ایک دوسرے کے ساتھ. تو ٹھیک ہے, یہ چند حکمت کی باتیں تھیں اس حدیث کے اندر. پیج نمبر 43 پہ آپ دیکھیں تو اس کی تشریح کے اندر ایک سوال انہوں نے کیا کہ دنیا کے ساتھ عورت کو خاص طور پر کیوں ذکر کیا. جی, گناہ کرنے سے کوئی صحابی کی کیٹیگری سے نکل تو نہیں جاتا نا, صحابی کی کیٹیگری سے تو کافر ہونے کے اوپر نکلتا ہے, تو یہ کفر نہیں تھا, یہ گناہ تھا. گناہ سے پہلے بھی ڈسکس ہو چکا ہے کہ گناہ سے انسان کافر نہیں ہو جاتا. یہ معتزلہ جو باطل فرقہ ہے نا, اس کے نزدیک ایسا ہوتا تھا, وہ سمجھتے تھے کہ گناہ جس نے کیا بس وہ کافر ہو گیا. اور ہم سمجھتے ہیں, ایک طرف معتزلہ کا باطل فرقہ سمجھتا تھا, اور ایک طرف ہم سمجھتے ہیں کہ جو مسلمان ہمیں گناہ گار نظر آتے ہیں نا, ہم اس کو گویا کہ کافر کی طرح سے ٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہماری اپنی غلطی ہے. تو اس میں فرماتے ہیں کہ سوال, دنیا میں عورت بھی داخل تھی تو پھر عورت کو مستقلاً کیوں ذکر کیا, کہ بھئی دنیا جو ہے اس میں تو ہم نے آپ کو جیسے ڈیفائن کیا کہ ہر وہ چیز جو بندے اور پروردگار کے درمیان حائل ہو تو اس کو دنیا کہتے ہیں. تو اب کوئی اور کسی عورت کی اگر غیر شرعی محبت ہے تو وہ بھی دنیا کے اندر داخل ہوگی. ٹھیک ہے, تو اس کو الگ سے کیوں ذکر کیا, تو اس کے اوپر محدثین نے کئی جوابات دیے ہیں. اول جواب یہ کہ مورد حدیث کیونکہ ایک عورت کا ہی واقعہ ہے, اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو خصوصیت سے بیان کر دیا, یعنی دنیا کا الگ ذکر کیا اور عورت کا الگ ذکر کیا. ٹھیک ہے, حالانکہ خالی لفظ دنیا کے اندر عورت شامل ہو جاتی. نمبر دو, کہ یہ جواب صاحب مواہب لدنیا نے دیا, یعنی کتاب کا نام ہے کہ ان کے جو صاحب کتاب کہتے ہیں, جو کتاب کا مصنف ہے یا مؤلف ہے, کمپائلر یا آتھر, تو اس کو صاحب کتاب کہتے ہیں. تو صاحب مواہب لدنیا کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کے جو آتھر ہیں نا, انہوں نے یہ جواب دیا, جو کہ دوم جواب ہے. اور اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ جب مہاجرین مدینہ منورہ آئے تو انصار نے ان کے ساتھ ہمدردی کی کہ اپنی جائیداد اور مال وغیرہ ان کو دینا چاہا، یہاں تک کہ بعض انصار نے اپنے مہاجر بھائی سے یہ کہا کہ میری بیویوں میں سے جو تم کو پسند ہو میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے نکاح کر لینا۔ تو اس بات کا احتمال ہے کہ کسی کے دل میں یہ خیال آیا ہو کہ مکہ میں مال اور بیویوں کو سب کو چھوڑ دوں، مدینہ میں تو سب مل ہی جائے گا کیونکہ انصاری صحابی جو ہیں وہ تو ہمارے ساتھ شیئر کر ہی رہے ہیں، ٹھیک ہے، مال بھی شیئر کر رہے ہیں اور عورتیں بھی شیئر کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں ہی کو خصوصیت کے ساتھ ذکر فرما دیا۔ تو ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہو، تو یہ نا احتمال کے درجے میں انہوں نے ایک جواب دیا ہے اس سوال کا کہ عورت کو الگ سے کیوں ذکر کیا، کیونکہ انصار صحابہ جو تھے وہ مال کو بھی ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے مہاجرین کے اندر اور عورتوں کو بھی ڈسٹریبیوٹ، یعنی بیویوں کو بھی ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے مہاجرین کے اندر، اس طریقے سے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں کیونکہ میرے پاس دو بیوی ہیں تو تم ایک سے شادی کر لو۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا شادی کر لینے کا کانسیپٹ، یہ آج کے دور میں تو کافی اس کی شکل مختلف بن چکی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایون آج بھی دنیا کے ایسے کچھ خطے ہیں، اسپیشلی ایون سب کانٹیننٹ کے اندر بھی کچھ ایسے خطے ہیں کہ جہاں پر شادی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے شادی کرنا، کوئی عورت نہیں ملتی شادی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو شادی کرنے کے لیے یعنی یو نیڈ اے لاٹ آف تھنگس، آپ کو بہت ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں، بہت پیسہ چاہیے ہوتا ہے، بہت اسٹیبلشمنٹ چاہیے ہوتی ہے، تب کہیں جا کے شادی کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ جو انصار صحابہ تھے نا، یہ اس بات کی اہمیت کو سمجھتے تھے کہ جی ہمارے بھائی یہاں پر آئے ہیں تو ان کو ضرورت پڑے گی کہ ان کی یعنی ان کا خاندان بسے، ان کا گھر آباد ہو، تو اس وجہ سے نا انہوں نے اس انتہا درجے کی قربانی تک پہ تیار ہو گئے تھے کہ ہم آپ کو اگر کوئی بیوی نہیں مل رہی ہے، کوئی عورت اویلیبل نہیں ہے آپ سے شادی کرنے کے لیے، تو ہم اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، آپ اس سے شادی کر لیں۔ اور اپنی بیوی سے مراد ان کی یعنی اپنی جو ایک بیوی تھی وہ نہیں بلکہ دو یا تین بیویاں اگر ہوتی تھیں، کیونکہ کثرت ازواج کا کانسیپٹ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے، تو ان میں سے کسی کو، تو یہ ایک پاسبلٹی ہے۔ تیسری پاسبلٹی بیان کری یا تیسرا جواب کہ عورت کا فتنہ بڑا فتنہ ہے، اس میں بڑے بڑے لوگ پھنس جاتے ہیں، اس وجہ سے عورتوں کو خاص طور سے بیان فرمایا۔ بقول اکبر الہ آبادی کہ اکبر نہ دب سکے کسی برٹش کی فوج سے لیکن شہید ہو گئے بیوی کے نوٹ سے۔ تو فتنہ سے مراد ہوتے ہیں آزمائش، ٹھیک ہے، تو ایک انسان جو ہے وہ عورت کی طرف سے اگر اس کو گناہ کی دعوت دی جا رہی ہو تو بہت مشکل کام ہوتا ہے اپنے آپ کو روکنا، ٹھیک ہے، تو چونکہ یہ ایک اسپیشلی ایک بڑا فتنہ ہے، مال ایک بڑا فتنہ ہے اور دوسرا بڑا فتنہ جو ہے وہ یعنی اپوزٹ سیکس جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا تذکرہ کر دیا۔ تو دنیا کا تذکرہ ان جنرل ہو گیا، سب چیزیں اس میں شامل ہو گئیں، اور پھر اسپیسیفکلی عورت کا تذکرہ کر دیا اس کے اندر۔ کسی کو کوئی سوال ہو اس حدیث کے بارے میں؟ ٹھیک ہے، تو یہ اس کا پس منظر وغیرہ ہم نے ڈسکس کر لیا، اور باقی پہلا حصہ جو ہے وہ ہم پہلے کافی تفصیل سے ڈسکس کر چکے تھے، اس وجہ سے اب ہم پہلی حدیث کے بعد جو ہے وہ الجملۃ الاسمیہ، ٹھیک ہے، جو کہ آپ کو ہم نے کل انٹروڈکشن میں بتایا تھا کہ اس کتاب کے پہلے باب کو انہوں نے پانچ ذیلی بابوں کے اندر ڈیوائڈ کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی پہلے چیپٹر کو پانچ سب چیپٹرز کے اندر ڈیوائڈ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو پہلا سب چیپٹر جو ہے نا وہ یہ ہے جملہ اسمیہ، لیکن جملہ اسمیہ بھی کس قسم کا جملہ اسمیہ، جس کے اندر پہلا لفظ اسم ہو الف لام کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو دیکھیں پہلے جو یہاں پہ حدیث ہے جو کہ اس کتاب کی دوسری حدیث بنتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے الدین النصیحتو، ٹھیک ہے، تو الدین کا لفظ جو ہے وہ اسم ہے، النصیحتو یہ بھی اسم ہے، دونوں کے اوپر الف لام لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو پہلے باب کا پہلا ذیلی باب ہے اس کی شرط پوری ہو گئی کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، یعنی اسم سے شروع ہو رہا ہے اور اسم بھی الف لام والا اسم ہے، ٹھیک ہے، تو الدین النصیحہ یہ دراصل ایک بڑی حدیث ہے جس کا یہ ایک ٹکڑا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بڑی حدیث ہم بعد میں پڑھیں گے، پہلے اس جو ٹکڑا ہے اس کی ترجمہ کر لیتے ہیں کہ اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ دین سراسر نصیحت ہے، ٹھیک ہے، کچھ کتابوں میں اس کا ترجمہ نصیحت کی بجائے دین سراسر خیر خواہی ہے، ٹھیک ہے، اس سے بھی ایسے بھی ترجمہ کیا، ٹھیک ہے، تو آپ کی آسانی کی خاطر ہم چونکہ شرح استعمال کر رہے ہیں تو شرح کے اندر جو تفصیلات لکھی ہوئی ہیں تو ہم ان کو بھی پڑھیں گے، اور جو ایڈیشنل بات ہو وہ آپ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے رہیں۔
ٹھیک ہے. تو لغات یعنی جو اس کی یہ لینگویج ہے تو اس کو پھر لے کر کے چلتے ہیں کہ الدین. الدین سے یہاں پر مراد ملت اور مذہب ہے, یعنی مذہب ریلیجن, ٹھیک ہے, کیونکہ دین کا مطلب روز جزا بھی ہوتا ہے. ارائیت الذی یکذب بالدین, کیا آپ نے دیکھا ہے ایسے شخص کو جو کہ روز جزا کو جھٹلاتا ہے. تو وہاں پر دین سے مراد روز جزا یعنی قیامت کا دن ہے, یہاں پر دین سے مراد ریلیجن ہے, جیسے کہ سورہ کافرون کے اندر ہم نے پڑھا تھا لکم دینکم ولی دینی, تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے میرا دین, ٹھیک ہے. تو یہاں پر دین سے مراد مذہب یا ریلیجن دین جس کو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں. اس لفظ کی جمع ادھیان آتی ہے, ٹھیک ہے. النصیحہ یہ ایک اسم ہے, اور اسم کی کون سی والی قسم, اسم مصدر, ٹھیک ہے. اسم مصدر کے بارے میں آپ کو بتایا ہے کہ یہ روٹ ورڈ کہلاتا ہے, یعنی ایک جڑ ہوتی ہے یہ الفاظ کی عربی زبان میں, اس جڑ سے دوسرے الفاظ نکلتے ہیں, اسم اور فعل اس جڑ سے نکلتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایسی جڑ قسم کے جو لفظ ہوتے ہیں نا ان کو اسم مصدر کہتے ہیں. النصیحہ کا ترجمہ اردو زبان کے اندر خیر خواہی سے کیا جاتا ہے, اس کی جمع نصائح آتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, نصیحت کا لفظ جو ہے نا یہ خالص کے معنی میں بھی آتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, آگے آیت لکھی ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. تو نصوحا جو ہے یہ اسی روٹ ورڈ سے بنا جو کہ نصیحت کا روٹ ورڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو سیم روٹ ورڈ ہونے سے نا وہ سیم معنی بنتے ہیں, ٹھیک ہے. تو نصوحا کا ترجمہ, یعنی اس آیت کے اندر جو لفظ نصوحا استعمال ہوا یہ خالص کے طور پر استعمال ہوا, ٹھیک ہے. تو نصیحا کا مطلب خالص بھی بنتا ہے جیسے کہ اس آیت کے اندر استعمال ہوا, لیکن اس حدیث کے اندر خالص کے معنی میں نہیں آیا ہے یہ, بلکہ خیر خواہی کے معنی میں آیا ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, کسی کو سوال لغت کے بارے میں؟ اچھا, تشریح کے اندر فرماتے ہیں کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ نصیحت اور خیر خواہی یہ افضل ترین عمل ہے. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے, ٹھیک ہے, یہ 8ویں صدی ہجری میں تھے غالباً. انہوں نے ریاض الصالحین بھی مرتب کی, بہت مشہور حدیث کی کتاب, اکثر لوگ پڑھتے ہیں اس کو, مسجدوں میں بھی رکھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تعلیم کے اندر بھی پڑھی جاتی ہے کچھ جگہوں پر. تو ریاض الصالحین کے مؤلف بھی امام علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. انہوں نے, ان کی مشہور تعلیفات میں سے ایک ہے شرح مسلم شریف, مسلم شریف کی شرح, ٹھیک ہے, جو کہ بہترین شرح مسلم شریف کی مشہور ہے, اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ان کی تصانیف مشہور ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث تمام دین کا خلاصہ ہے, کیونکہ نصیحت کے معنی اخلاص کے ہیں, اور اخلاص ہی تمام عبادات کی جان ہے, اس کے بغیر عبادات مردود ہیں, ٹھیک ہے. تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کہ نصیحت کے معنی جو ہے نا انہوں نے اخلاص کے کیے, جیسے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا والی آیت کی سے پتہ لگتا ہے. تو ان کے نزدیک یہ اوپینین ہے کہ اس کا مطلب اخلاص ہوتا ہے, ٹھیک ہے. علامہ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک فرمایا کہ النصیحہ کے معنی ادا کرنے کے لیے کلام عرب میں کوئی لفظ نہیں ہے, یعنی ایک ایسا لفظ ہے یہ کہ جس کا کہ کوئی آلٹرنیٹو ہے ہی نہیں عربی زبان کے پورے لٹریچر کے اندر. یہی بات علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہی, مگر بعض علماء نے فرمایا کہ عرف میں نصیحت اس کو کہتے ہیں کہ عرف کا مطلب کہ یعنی عرف عام جس کو ہم کہتے ہیں, ان معاشرے کے اندر جو بات مشہور ہوتی ہے اس کو عرف کہتے ہیں, عرف عام اردو میں کہا جاتا ہے. تو عرف میں نصیحت اس کو کہتے ہیں کہ خلوص و محبت کے ساتھ کسی کو کوئی خیر کی بات بتائے, ٹھیک ہے. تو خیر کی بات کسی کو بتانا یہ نصیحت کہلاتی ہے, جیسا کہ ہم اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں. اردو میں اس کا قریب ترین ترجمہ خیر خواہی کے ساتھ کیا جاتا ہے, جا سکتا ہے. تمام قسم کی خیر خواہی اس میں داخل ہو کہ کوئی سلام کرے تو آپ جواب دیں, کیونکہ سلام کرنے والا السلام علیکم کہتا ہے, آپ پر سلامتی بھیجتا ہے, تو آپ اس کی خیر خواہی کیسے کرتے ہیں, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, کہ آپ اس کے اوپر بھی سلامتی بھیجتے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت بھی بھیجتے ہیں.
سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھی کہ اگر کوئی آ کر کے صرف السلام علیکم کہے نا تو اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیکم السلام خالی نہیں کہتے تھے بلکہ ورحمت اللہ ایڈ کرتے تھے اس کے اندر. ٹھیک ہے, تو یعنی ڈبل چیز کر کے واپس اس کو پیش کری. اور اگر کوئی آ کے کہتا تھا السلام علیکم ورحمت اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے تھے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے, تو یہ مکمل کر کے پھر واپس کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر خیر خواہی ہے نا, کیونکہ اس نے آپ کے ساتھ اچھی بات کری تو آپ اس کے جواب میں اور اچھی بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ اور اچھی اس کو دعائیں دے رہے ہیں. تو سلام کا جواب دینا یہ بھی خیر خواہی ہے. کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کو جائیں, یہ بھی خیر خواہی ہے. کسی کو دھوکہ نہ دیں, یہ خیر خواہی میں شامل ہے. چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کا ادب کریں, یہ بھی خیر خواہی میں شامل ہے. چغلی نہ کریں کسی کی. ٹھیک ہے, چغلی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی شکایتیں لگانا. ٹھیک ہے, وہ کوئی کام کر رہا ہے جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے اچھا کام نہیں کیا, اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, حالانکہ وہ کوئی برا کام نہیں کر رہا, اس نے بس اپنے حساب سے ایک کام کر لیا. اب آپ کسی کے سامنے شکایتیں لگا رہے ہیں جا کر کے کہ اس نے کیوں کیا یہ کام, اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا, وہ خام خواہ جو ہے وہ میرے لیے مصیبت کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو پیٹ پیچھے جو ہے نا وہ اس طریقے, آپ برائی نہیں کر رہے اس کی, بس آپ شکایتیں لگا رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں چغلی کرنا. ٹھیک ہے, اور غیبت کرنا یہ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے, تو غیبت نہ سنے اور نہ کرے, کیونکہ غیبت جو ہے گناہ کبیرہ میں سے آتا ہے کہ الغیبت اشد من الزنا. تو کسی کی غیبت نہ کریں, کیونکہ غیبت کرنے سے بھی نا وہ انسان برا بنتا ہے دوسروں کی آنکھوں میں. ٹھیک ہے, تو غیبت نہ کرے, یہ بھی خیر خواہی کے اندر شامل ہے. ٹھیک ہے, تو تمام کی تمام خیر خواہیاں اس میں داخل ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا فرمایا تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں سے ہے کہ ایک مختصر سی حدیث میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کو جمع فرما دیا. ٹھیک ہے, صرف النصیحہ کا لفظ فرمایا اور اس کے اندر سب کچھ سمیٹ دیا, ساری کی ساری خیر خواہی جو کہ یعنی دین کا ایک لازمی جز ہے, لازمی جز ہے. اس حدیث کے بارے میں نا ایک اور بھی بہت اہم بات یہ ہے کہ الدین النصیحہ. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر آپ غور کریں کہ جو پہلا لفظ ہے نا وہ بھی الف لام کے ساتھ ڈیفینیٹ ہے, جس کو معرفہ کہتے ہیں. الف لام لگنے سے کیا ہوتا ہے, ڈیفینیٹ, ڈیفینیٹنس آ جاتی ہے. اور جو دوسرا لفظ ہے نا وہ بھی ڈیفینیٹ ہے, الف لام کے ساتھ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی جملہ ہو جس کے اندر پہلا حصہ بھی ڈیفینیٹ ہو اور دوسرا حصہ بھی ڈیفینیٹ ہو تو اس سے جو ہے نا ایک خاص ایفیکٹ پیدا ہوتا ہے. وہ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے کہ پہلا حصہ دوسرے حصے کے لیے نیسسری بن جاتا ہے اور دوسرا حصہ بھی پہلے حصے کے لیے نیسسری بن جاتا ہے, مینڈیٹری بن جاتا ہے. یعنی نہ آپ پہلے حصے کو دوسرے سے جدا کر سکتے ہیں نہ دوسرے کو پہلے سے جدا کر سکتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین سراسر خیر خواہی ہے اور خیر خواہی سراسر دین ہے. ٹھیک ہے, یعنی بوتھ ویز چلتا ہے یہ. ٹھیک ہے, کہ خیر خواہی سراسر دین ہے اور دین سراسر خیر خواہی ہے. اس کا ترجمہ, اس کا مطلب کیا نکالتے ہیں علماء, کہ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بظاہر عبادات اچھی کر رہا ہو, خوب جو ہے وہ حج عمرے کرتا ہو, خوب بہت سارے اور نیکی کام بھی کرتا ہو, لیکن اپنے دوسرے مسلمانوں کے لیے اس کے اندر خیر خواہی نہ ہو, وہ دوسروں کا بھلا نہ چاہتا ہو, بلکہ دل کے اندر نہ ہر وقت دوسروں کے لیے ایک قدورت کا جذبہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی نہ کوئی گڑبڑ کرتا رہتا ہے جس سے کہ دوسروں کو نقصان ہوتا رہتا ہے, تو ایسے شخص کا جو دین ہے نا یہ کامل نہیں ہو سکتا, یہ دین ناقص ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ دین سراسر خیر خواہی ہے اور بغیر خیر خواہی کے کسی کا دین کامل نہیں ہو سکتا. ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے وہ کافر ہو گیا کہ بھئی اس کے دل میں تو دوسروں کے لیے خیر خواہی نہیں ہے تو یہ کافر ہو گیا. ٹھیک, نہیں, یہ نہیں کہہ سکتے, لیکن اس کا دین کامل نہیں ہو سکتا چاہے وہ کتنی عبادتیں کرتا رہے, ناقص ہی رہے گا اس کا دین, کیونکہ اس کے اندر خیر خواہی نہیں ہے. تو جیسے ایک مشہور شعر ہے, کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بنی پر. ٹھیک ہے, تو جو دوسرے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرتا رہتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی مہربانی کا معاملہ کرتے ہیں. اور بہت ساری حدیثیں اس کے اوپر جو کہ آگے بھی ہم پڑھیں گے اس کانسیپٹ کے اوپر, بہت علماء نے, مشائخ نے خوب تفصیل کے ساتھ اس موضوع کے اوپر بات کری ہے کہ بھائی خیر خواہی اگر ہے تو ہمارے دین سے ہمیں فائدہ ہوگا, اگر خیر خواہی نہیں ہے نا
تو پھر ایسے دین سے کوئی مطلب خاص فائدہ نہیں ہوتا, بہت تھوڑا فائدہ ہوتا ہے. سہیل صاحب آپ کے سوال کو ایک منٹ میں دیکھتا ہوں, بس یہ آگے ایک چیز اور آپ کو بتا دوں کیونکہ ایک حدیث کم از کم مکمل کر لینا کہ اگلے پیج پہ آپ دیکھیں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو حدیث ہے نا یہ تو ٹکڑا ہے نا حدیث کا, تو پوری حدیث کیا ہے, وہ پوری حدیث وہ ہے ان تمیم داری, تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے ان سے مروی ہے, ان تمیم داری کا مطلب ان سے مروی ہے, ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قالا انہوں نے کہا, الدین النصیحہ ثلاثن, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو الفاظ کہے نا الدین النصیحہ تین دفعہ کہے, ٹھیک ہے, اور کتابوں میں یہ بھی تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ تین دفعہ جو کہے نا وہ کس طرح سے کہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے پیچھے دیوار یا جو بھی تھا ممبر تھا اس سے گویا کہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, اور آگے صحابہ کرام ایک سیمی سرکل کی فارم میں بیٹھے ہوئے تھے, سیمی سرکل ٹھیک ہے نا, اس طرح ڈی کی شیپ ہوتی ہے نا, رائٹ سائڈ سے مجمع بیٹھتا ہے اور سامنے کی طرف آتے آتے پھر لیفٹ سائڈ کی طرف پورا مجمع ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ کس انداز میں کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رائٹ سائڈ کی طرف مڑے, سیدھے ہاتھ کی طرف مڑے اور فرمایا الدین النصیحہ, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کی طرف مڑے اور فرمایا الدین النصیحہ, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں ہاتھ کی طرف مڑے یعنی لیفٹ سائڈ پہ جو مجمع بیٹھا ہوتا ان کی طرف رخ کر کے فرمایا الدین النصیحہ. اب آپ سوچیں کتنی اہم بات ہو گئی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تین دفعہ نہیں فرمائی وہ بھی کافی ہوتا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ اپنے چہرے مبارک کا رخ پھیر کر کے یہ بات فرمائی, کتنی اہمیت ہے اس چیز کے ہمارے دین کے اندر, نصیحت کی, خیر خواہی کی, ٹھیک ہے. پھر صحابہ نے اس کے اوپر سے سوال بھی کیا, قلنا, یہ قلنا جو لکھا ہے نا یہ صحابہ فرما رہے ہیں یعنی تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کہا یعنی صحابی میں سے کسی نے کہا, لمن, لمن کا مطلب ہوتا ہے کس کے لیے, یعنی نصیحت جو آپ کہہ رہے ہیں دین نصیحت ہے بھائی کس کے لیے خیر خواہی ہے, کس کے لیے نصیحت ہے دین, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا للہ, اللہ کے لیے, ولکتاب ہی, اور اللہ کی کتاب کے لیے, ولرسول ہی, اور اللہ کے رسول کے لیے, ولائمت المسلمین, اور مسلمین کے اماموں کے لیے, اماموں کے لیے ٹھیک ہے جو مسلمانوں کے امام ہوتے ہیں ان کے لیے, وعامتہم, اور عام مسلمانوں کے لیے, ٹھیک ہے, یعنی ان سب کے لیے نصیحت, ان سب کے لیے خیر خواہی. اب اس کی کیا تفصیل ہے وہ پھر انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے کیونکہ اس میں پھر ٹائم زیادہ لگ جائے گا. تو یہ مکمل حدیث یہ ہے, ٹھیک ہے, تو تشریح انشاءاللہ اس کے بعد میں پڑھیں گے. ابھی سہیل احمد صاحب اور مدرسہ اقبال صاحب کا سوال دیکھ لیتے ہیں. آفس میں ایک امپلائی دوسرے امپلائی کی شکایت مینیجر صاحب کو کرے تو وہ بھی چغلی ہوئی کیا, ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس نیت سے کر رہا ہے, ٹھیک ہے, شکایت کرے تو شکایت کے لفظ سے ایک منفی بات سامنے آتی ہے کہ وہ یعنی ایک برے نیت کے ساتھ شکایت کر رہا ہے, لیکن اگر وہ جو مینیجر سے جا کر کے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا تو وہ کسی پروفیشنل نیڈ کی وجہ سے کر رہا ہے اور وہ کسی برائی کو دور کرنے کی وجہ سے بھی یہ کر سکتا ہے کہ بھائی یہ مینیجر, یہ جو امپلائی صاحب ہیں یہ انہوں نے کچھ گڑبڑ پھیلائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ گڑبڑ کو اپنے روک نہیں رہے, تو یہ جو دوسرا امپلائی ہے وہ مینیجر کے سامنے جا کر کے اس کی شکایت کر سکتا ہے تاکہ اس کی اس گڑبڑ کو مینیجر صاحب پھر ایڈریس کریں, یہ پروفیشنل نیڈ ہوگی, ٹھیک ہے. تو اگر اس کے اندر یہ بھی خیر خواہی ہے کسی کو اس کے ظلم سے, اس کی برائی سے روکنا, اگر خود نہیں روک سکتے ہو تو مینیجر صاحب تو روک سکتے ہیں نا, تو اگر کوئی ایسی غلط حرکت کر رہا ہے تو اس وقت جو شکایت کی جائے گی وہ بری شکایت نہیں ہوگی, وہ اچھی شکایت ہوگی اور وہ شکایت کرنا خیر خواہی میں آئے گا, ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کو مینیجر صاحب کے سامنے برا بنانے کے لیے شکایت کی جا رہی ہے اور اس کے اندر کوئی خیر خواہی کا پہلو نہیں نکل رہا تو پھر وہ بری شکایت ہوگی, وہ چغلی کے اندر آئے گی جو کہ بری چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا معاملہ ہو رہا ہے, صرف الفاظ کی بیسس پر ہم نہیں چل سکتے کہ اس نے شکایت کیوں کر دی, بھائی شکایت کس لیے کری, کیوں کری, یہ کر کیا رہا تھا, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں تو دیکھنی پڑتی ہیں. اور ہاں چغلی اور غیبت میں فرق ہے, یہ دو الگ الگ چیزیں. تو یہاں پر چغلی کی بات جو سہیل صاحب نے بات کری نا, یہ چغلی کی بات کر رہے تھے, یہ غیبت کی بات نہیں کر رہے تھے, اور ہم نے جواب بھی صرف چغلی کہہ دیا ہے تو اس میں غیبت کا کوئی تذکرہ تھا ہی نہیں.
البتہ یہ آپ کا سوال الگ اگر ہے اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے تو آپ کا سوال صحیح ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں یہ دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. مدثر اقبال صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ایک انسان نماز ریگولرلی پڑھتا ہے لیکن آپس کے معاملات میں بہت برا ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپس کے معاملات میں برا ہے تو اس کے بارے میں یہ کہیں گے کہ اللہ کا حق تو ادا کر رہا ہے لیکن اللہ کے بندوں کا حق ادا نہیں کر رہا. تو جیسے کہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ اللہ اپنے حق تو معاف کر دیتا ہے لیکن بندوں کا حق بندوں سے معاف کروانا پڑتا ہے. تو پھر وہ قیامت کے دن بندوں سے پھر معاف کروائے, اور قیامت کے دن تو یہ معاملہ ہوگا کہ کوئی تیار ہی نہیں ہوگا معاف کرنے کے لیے, بلکہ وہ کہیں گے کہ بھائی ہمارے پاس نیکیاں کم ہیں تو یہ جو جس نے ہماری حق تلفی کری ہے نا اس کی نیکیاں ہمیں دو. اور پھر اللہ کے فرشتے جو ہے نا وہ نیکیاں اٹھا اٹھا کر کے دوسروں کو دے بھی دیں گے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا. تو پھر اس دن ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ کا حق تو ہم ادا کرتے رہے لیکن بندوں کا حق ادا نہیں کیا نا, تو پھر تو بہت بری طریقے سے پھنس جائیں گے. جی ایکسپلین تو کیا تھا شعیب صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے. تو چغلی اور غیبت کے اندر فرق یہ تھا کہ غیبت جو ہوتی ہے وہ چغلی کے بارے میں بلکہ آپ کو بتایا تھا کہ کسی کی شکایت لگانا. اب شکایت لگانے سے ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے, بری بات کر رہا ہے, اس کو آپ برا بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, بس آپ اس کے پیٹ پیچھے جا کر کے نا بس یعنی اس کو یہ یعنی کسی دوسرے کو جا کر کے آپ جو ہے وہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ یہ کام کرتا ہے تو وہ اس نے یہ کام ایسے کیا اس نے ویسے کام کیا. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ایسی بات ہو کہ جس کا کہ جو کہ یعنی وہ برا ہی مانتا ہو اگر اس کے سامنے وہ بات کی جاتی, ٹھیک ہے, لیکن آپ جو شکایت لگا رہے ہیں اس کی تو اس کی کسی اچھی بات کو بھی اس انداز سے بیان کر رہے ہیں کہ گویا کہ سننے والا جو ہے نا وہ ایک نیگیٹو اوپینین باندھے اس کے لیے, ٹھیک ہے. تو یہ غیبت یہ چغلی کے اندر جو ہے نا وہ آپ کوئی بھی بات کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, حتیٰ کہ ایسی بات بھی کر سکتے ہیں کہ جس کی آپ چغلی کر رہے ہیں تو اس کو اگر آپ کے سامنے اگر اس کے سامنے اگر آپ کرتے ہیں نا تو اس کو بری بھی نہیں لگتی یہ بات, لیکن آپ اس کو اس انداز میں کر رہے ہیں کہ جس سے کہ اس کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچے. جیسے کہ آپ عام طور پہ دیکھیں بچے ایک دوسرے کی شکایت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ اس نے جو ایسے کیا ایسے کیا ایسے کیا اس نے ایسے کر دیا اور وہ اس نے مجھے یہ کیا وہ کیا. تو ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ بیٹا شکایت نہیں لگایا کرو, ٹھیک ہے, ماں باپ یہ نہیں کہتے کہ بیٹا غیبت نہیں کیا کرو, ٹھیک ہے, اس لیے کہ شکایت لگا دینا جو ہے نا یہی ایک اٹس اے بیڈ یعنی ہیبٹ, ایک بری عادت ہے. تو بچے ایک دوسرے کی نا یوزلی شکایت لگاتے ہیں, بس خام خواہ اٹھا کر کے ایک دوسرے یعنی کسی کے بارے میں بتانا شروع کرتے ہیں. اس کی کوئی بہتر میرے سامنے مثال آئے گی نا تو انشاءاللہ آپ کو اگلی کلاس میں بتا دوں گا. اور غیبت کا کانسیپٹ سے تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے کہ آپ اس کی کوئی بری بات جو آپ کے سامنے ایکسپوز ہو گئی ہو اب وہ بری بات لوگوں میں مشہور کرتے پھر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جس کو کہ وہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کو پتا لگے, ٹھیک ہے, لیکن آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ غیبت کہلائے گی, ٹھیک ہے. دیکھیں چغلی کے اندر ایسا معاملہ نہیں ہوتا کہ انسان نہیں چاہتا کہ کسی اور کو پتا لگے, لیکن غیبت کے اندر یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کو میری یہ کمی کوتاہی برائی غلطی لوگوں کو پتا لگے, ٹھیک ہے. تو اس طرح کا ایک سیٹلڈ سا ڈفرنس ہے یہ, ٹھیک ہے. کافی لوگ تو کلاس سے جا بھی چکے ہیں, کلاس کا ٹائم بھی اوور ہو چکا ہے کافی. انشاءاللہ پھر ہم اس مکمل حدیث کے ترجمے سے انشاءاللہ اگلے کلاس کے اندر شروع کریں گے, ٹھیک ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.